السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے پروگرام صدائے جہاں میں, جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. نگہت امان وہاں سے میرے ساتھ ہیں اور اس طرح ہم پروگرام کا آج آغاز کرتے ہیں آپ کے لیے بہت ساری نیک تمناؤں اور خواہشات کے ساتھ.
ہماری نیک دعائیں تمنائیں ہمارے سامعین کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ہمارے لسنرز ہیں, وہ ہمیں سنتے ہیں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کیسے چل رہا ہے. تو شروع میں ہم جیسا کہ حسب معمول جو رپورٹس ہم پیش کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتاتے چلیں. تو پہلے ہم چلتے ہیں بہجت کے پاس کیونکہ بہجت بتائیں گے کہ آج وائس آف امریکہ ہمارے سامعین کے لیے کیا لے کر آیا ہے, اس کا مختصر سا خلاصہ, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی یعنی ریڈیو نیوز نیٹ ورک آج آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے. تو بہجت شروعات آپ سے کرتے ہیں.
بہت شکریہ نگہت. آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ایک مختصر سا تعارف ان کا کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کا کمیشن ہے برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی. اس کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ انتہا پسند رجحانات کا سامنا کرنے والی ہماری دنیا میں اعتدال پسندی کا راستہ کیسے اور انتہا پسندوں سے نمٹنے کی حکمت عملی کیا ہو, یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے. پھر 13 فروری کو عالمی سطح پر ریڈیو کا دن منایا جاتا ہے اور ہم جو ریڈیو ہی کے توسط سے آپ سب سے متعارف ہیں اگر اس موقع پر بات نہ کریں تو جائز نہیں ہوگا. اس لیے ریڈیو سے جڑے اس اہم موقع پر نہ صرف آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک رپورٹ سنیے گا بلکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک بھی اپنی رپورٹ آپ کو سنوائے گا. صحت کے شعبے سے آج ہم نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے جو خوف زدا بھی کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اینٹی بایوٹک سے علاج ممکن نہ رہے اور اس کے اثرات کے لیے مزاحمت سامنے آنے لگے تو پھر ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کے سامنے کیا چیلنج آ جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ ہے, سنیے گا. اور 14 فروری دنیا بھر میں محبت کرنے والوں کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. محبت ایک عرفہ جذبہ ہے, انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. پھر کیا کباہت ہے اس میں, لمبی بحث ہے, لیکن ہم یہ سنوائیں گے کہ یہاں امریکہ میں رہنے والے مسلمان اس دن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں. اور آخر میں آسکر کے لیے نامزد ہونے والی ایک لبنانی فلم کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے مختصر سی خبروں کے ساتھ. اور آئیے اب چلتے ہیں نگت کے پاس, ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹوں کی تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. بالکل, ہمارے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بھی آج ہم نے مختلف رپورٹس ترتیب دی ہیں. تو جیسا کہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ ہم ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے ایک رپورٹ شامل کریں گے, تو اسی حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ اپنے سامعین کو پروگرام کے شروع میں سنوائیں گے. اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی گینگرین کے مرض کے حوالے سے. ہم اکثر اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی لگنے والی جو چوٹیں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود ہی ڈاکٹر بن کر اس کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ جو مسئلہ ہے کافی سنگین ہو سکتا ہے اور گینگرین کا مرض بھی اسی سے ملتا جلتا ہے, اسی کی وجہ سے پھیلتا ہے. تو اس بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے پروگرام میں آگے چل کر. اس کے علاوہ کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب PSL سیزن 3 22 فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے کچھ میچز پاکستان کی سرزمین پر بھی کھیلے جائیں گے. PSL 3 کے بارے میں ایک رپورٹ بھی پروگرام میں شامل ہے. اور پروگرام کے آخر میں آپ کو کروائیں گے ہم تانگے کی سواری. آج کے جدید دور میں آمد و رفت کے لیے گویا کے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن تانگے کی جو ختم ہوتی سواری ہے اب بھی پاکستان کے بعد شہروں میں موجود ہیں. تو اس بارے میں ایک رپورٹ سنیے گا پروگرام کے آخر میں. اب ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کی جانب کیونکہ پروگرام کا آغاز ہم وائس آف امریکہ کی رپورٹ سے کریں گے. تو بہجت تفصیلات بتائیے گا, پہلی رپورٹ آپ کیا سنوانے والی ہیں ہمارے سامعین کو؟
جی شکریہ نگہت. پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی بیلم حسنین کی طرف سے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پیش کی گئی ایک قرارداد کو ایوان نے منظور کر لیا. بیلم حسنین کہتی ہیں کہ پاکستان کو اس وقت بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے فوری اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ملک کی ترقی اور بہتر تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں آباد تمام مذہبی اقلیتوں کے ساتھ تعاون اور برداشت کے رویوں کو پروان چڑھایا جا سکے. اسی طرح ایک اور معروف مذہبی شخصیت ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی, انہوں نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھانی چاہیے. اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے قومی اسمبلی میں بھی یہ بتایا ہے کہ حکومت نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور ملک میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے مذہبی تہواروں کو بھی خصوصی طور پر منایا جاتا ہے. اور رکن قومی اسمبلی بیلم حسنین کہتی ہیں کہ محض سرکاری طور پر تقریبیں منانے سے بات آگے نہیں بڑھے گی، بل ان کے بقول ہر سطح پر اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے کیونکہ یہ ایک پورے معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسی طرح فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ملک میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کی زندگیوں اور ان کے تنظیمی ڈھانچوں میں بڑے پیمانے کی اصلاحات کے لیے بنیادی اقدامات کر رہی ہے۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں کہ اصلاحات کا عمل موجودہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ہی شروع ہو جائے گا، جس میں اسلامی بنیاد پرستی کے خلاف جنگ، مسلمان تنظیموں کے ڈھانچوں کی تعمیر نو اور معاشرے کے ساتھ ان کے تعلقات کو منظم بنانا شامل ہے، لیکن انہوں نے اس منصوبے کی تفصیلات نہیں بتائی۔ تو اسی تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں وارث حسین سے، جو یہاں امریکہ کے محکمہ خارجہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے منسلک ہیں۔ یہ کمیشن کیا کرتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پاکستان کے ساتھ اس کا کس طرح سے تعلق بنتا ہے؟ آئیے رپورٹ سنواتے ہیں، وارث حسین سے انٹرویو کر رہی ہیں سارا سمان۔
وارث ویلکم۔ ہم نے دیکھا جنوبی ایشیا کی بات کی اور یہ دیکھا کہ مختلف ملکوں میں کیوں مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ آپ کا ادارہ پوری دنیا میں ہی کام کرتا ہے، تبدیلی کیا دیکھ رہے ہیں، پازیٹیو نیوز لوگوں کے لیے کیا ہے؟
پازیٹیو نیوز اگر آپ پاکستان کو فار ایگزامپل دیکھیں تو دہشت گردی کے اٹیکس سے جو سویلین نمبرز ہیں ڈیتھس کے، وہ 500 تھے 2017 میں، اور 2012 اور 2013 میں 3000 لوگوں کی موت ہوئی تھی، سویلین ڈیتھس ہوئی تھی ٹیررسٹ اٹیکس میں سے۔ سو اس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نمبرز میں امپروومنٹ آ رہی ہے، لیکن پرابلم جو اس وقت پھیل رہی ہے میرے خیال سے پورے ساؤتھ ایشیا میں وہ یہ ہے کہ جو الیکشنز کی طرف لوگ چلتے ہیں اس وقت یہ کمیونل وائلنس اور کمیونل ٹینشنز رائز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ انڈیا کو دیکھیں یا پاکستان کو دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان وقت میں ان وہ رائز آتی ہے اس وائلنس میں اور اس انٹالرنس میں
جب استعمال کیا جاتا ہے
ایگزیکٹلی الیکشن کے وقت۔
اچھا، ایک یہ پالیسی میں ہمیں دیکھی پاکستان کا، جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا پچھلے سال دھرنے ہوئے، ان کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں ملک سے باہر بھی بہت بات کی گئی۔ سخت گیر موقف رکھنے والوں کے ساتھ جب مفاہمت کی پالیسی، اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی جاتی ہے تو اس سے کیا اثر ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیا پیس مینٹین ہو پاتا ہے؟
اب ہر کنٹری کا میرے خیال سے سوورن ڈیسیجن ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اس کو مینیج کریں گے۔ میرے خیال سے ایک طرح سے اگر کوئی چیزیں جو ہیں وہ نان نیگوشیبل ہونی چاہیے، فار ایگزامپل گورنمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے، وہ چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے ریلیجیس فریڈم اور ریلیجیس ٹالرنس کو پھیلانا۔ تو جب یہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں اور یہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک پاکستان کے اندر جو مائنورٹی گروپ ہے اس کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ انٹالرنس پھیلا رہے ہیں، اس چیز کو میرے خیال سے گورنمنٹ کو وہ اگریمنٹ نہیں کر سکتی، اس میں اپیزمنٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ لیکن اس کے علاوہ آف کورس ایوری کنٹری کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائڈ کریں کس طرح سے کرنا چاہیے، لیکن آف کورس انٹالرنس اور ریلیجیس فریڈم ہماری جو
اس کے اچھے ریزلٹس آئے ہیں، مطلب ان دا شارٹ ٹرم تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے امن قائم ہو جاتا ہے، استحکام رہتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں کیسے نتائج آپ نے دیکھے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، اور اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو وہاں پہ
بالکل میرے خیال سے جو لانگ ٹرم افیکٹس ہیں وہ بہت ہی نیگیٹو ہوتے ہیں جنرلی اسپیکنگ۔ جب ان لوگوں کو امپاور کرتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ لوگ ایکسپینڈ کرتے ہیں اپنے اٹیکس، لیکن پھر وہ نیشنل جو نیریٹو ہوتا ہے، جو لوگ کی ڈسکشن ہوتی ہے، جو میڈیا میں ڈسکشن ہوتی ہے، اس کو بھی وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ تو اس کی طرف سے پھر پورا ملک جو ہے وہ ایک طرح سے بری طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لانگ ٹرم میں، جب انہوں نے آلریڈی اپیزمنٹ پالیسی شروع کر چکی ہوتی ہے۔
اچھا، بین الاقوامی حالات کا بھی بہت اس میں ایک کہہ لیجیے کہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ حالات کریٹ کرنے میں اور ان حالات کو ختم کرنے میں کیا رول واشنگٹن میں دیکھا جا رہا ہے، کتنا کہہ لیجیے کہ انٹروسپیکشن جہاں پایا جاتا ہے؟
جی، میں انٹروسپیکشن کے بارے میں اتنا ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ میں آف کورس ہماری یو ایس کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ہم لیجسلیچر کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہم پارلیمنٹری کمیشن ہے، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں وہ ہمیں ایکچولی پتا نہیں، اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کس طرح سے کر رہے ہیں وہ ہمیں،
لیکن آپ امریکی پالیسی میں دیکھتے ہیں؟
جی بالکل، جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے خیال سے اس وقت جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ لائن لینی چاہیے ٹیررسٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو ایٹ لیسٹ جو انہوں نے انٹالرنس پھیلا رہے ہیں ایٹ لیسٹ ہماری طرف سے، یو ایس کمیشن کی طرف سے، وہ اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انٹالرنس ہے وہ پھیل رہی ہے، اور نہ صرف اسلامی ایکسٹریمسٹ سے پھیل رہی ہے، وہ ہندو ایکسٹریمسٹ سے بھی پھیل رہی ہے۔ تو اس طرح سے امریکہ کا رول اور ہماری کمیشن کا یہ رول ہے کہ ہم مانیٹر کریں، ہم رپورٹ کریں، اور ہم ٹرائی کریں انکریج کرنے کو ان گورنمنٹس کو کہ یہ چیزیں روکیں۔
تو کمیشن کی سفارشات ہوتی ہیں جیسے کسی واچ لسٹ پہ ڈال دینا یا مزید کہہ لیجیے کہ گہری نظر رکھنا کسی ملک پہ، کیا نتیجہ اس کا ہوتا ہے؟
اس وقت اسپیشل واچ لسٹ پہلی دفعہ آئی ہے، سو وولف ایکٹ جو 2016 میں پاس ہوا تھا اس میں یہ الاؤ کیا گیا تھا کہ اسپیشل واچ لسٹ کریٹ کریں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے، اٹس اے کیس آف فرسٹ انسٹنس، سو پہلے کبھی ہوا نہیں، اس لیے میں آپ کو ہسٹوریکلی بتا نہیں سکتا کہ اسپیشل واچ لسٹ کا ایکچولی کیا مطلب ہے، کیونکہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پہلی دفعہ یہ ہوئی اور پاکستان واحد اور اکیلے ایک ملک ہے جو اس واچ لسٹ پہ ہے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا، میرے خیال سے اگلے 2-3 مہینے میں نظر آئے گا ہمیں کہ واچ لسٹ کا میننگ کیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹالرنس پھیل رہی ہے، جو پاکستان کی ریلیجیس فریڈمس ہیں اور جو کنٹینیوئنگ اور ایگریجس اور آن گوئنگ ڈیمیج ہے ان کمیونٹیز کے خلاف وہ اب زیادہ طرح سے دیکھا جائے گا اور اسکروٹنی اس پہ زیادہ ڈالی جائے گی۔
ریزلٹس آئیں گے ان کو ہم بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وارث حسین آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔
تھینک یو۔
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی۔ تو سامعین، رپورٹ جو اگلی ہم لے کر آ رہے ہیں وہ ہے ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں بہجت صاحبہ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ میرا بھی ریڈیو کے ساتھ اب کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن بہجت صاحبہ آپ کا تو بہت پرانا رشتہ ہے اور ہمارے سامعین ضرور سننا چاہیں گے کہ جو آپ کا ریڈیو کا تعلق بنا تھا وہ کتنا پرانا ہے اور کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا۔
اب تو جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں نے کبھی ریڈیو نہ کیا ہو، لگتا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ریڈیو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ 30 سال کے قریب وقت گزر گیا، میں نے ٹیلی ویژن بھی کیا، ریڈیو بھی کیا، لیکن میری جسے کہنا چاہیے نا فرسٹ لو ریڈیو کے لیے ہے۔ ریڈیو پاکستان سے میرے کیریئر کا آغاز ہوا، اس کے بعد یہی ریڈیو مجھے ٹیلی ویژن میں بھی لے کے گیا، یہی ریڈیو کی ٹریننگ تھی، جاب آن ٹریننگ جسے کہتے ہیں، اس میں بہت اچھی چیزیں سکھائیں انہوں نے ہمیں جرمنی میں۔ اس کے بعد پھر میری ڈیپوٹیشن تھی جب میں ریڈیو جاپان چلی گئی 5 سال تک وہاں ٹوکیو میں مقیم رہنے کے بعد، پھر کینیڈا، وہاں بھی میرا رابطہ ریڈیو سے ٹوٹا نہیں، کمیونٹی ریڈیو تھا، ریڈیو رم جم اور ٹیلی ویژن، اس کے ساتھ میرا رابطہ رہا، پھر وائس آف امریکہ کے لیے امتحان دیا، پھر میں یہاں پر آ گئی۔ تو یہ ایک طویل سفر ہے جس میں ریڈیو ہی ریڈیو ہے، اور لگتا ہے کہ بہت اہم دو چیزیں جو زندگی میں رہیں، ایک تو تھا یہ ریڈیو اور اس کو پوری دیانتداری اور پوری محبت کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کرنا، اور دوسرا اتنی ہی دیانتداری اور اتنی ہی محبت کے ساتھ اپنا گھر چلانا اور 2 بچوں کو پالنا۔
بالکل زبردست آپ نے بات کی، اور مجھے لگتا بھی ہے کہ آپ جتنا ریڈیو سے محبت کرتی ہیں یا جس طرح اپنا کام آپ کر رہی ہیں ریڈیو کے ساتھ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ۔ تو میں اگر اپنا بتاؤں بہجت، تو مجھے یاد ہے میں نے سٹارٹ کیا تھا 2003 میں، اور اس ٹائم میں ریڈیو لسنر تو میں بہت پہلے سے تھی، ہم سنتے بھی تھے، اور اس زمانے میں آپ کو یاد بھی ہوگا ایف ایم ریڈیو کا بہت دور چلا تھا اور ہر کوئی ایف ایم سنتا تھا، وہ ایک کریز سا تھا اس ٹائم، ہم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو ہم بڑے مزے سے سنتے ہوتے تھے، بلکہ ہاسٹل میں چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب مجھے خود پہلی دفعہ موقع ملا پشاور یونیورسٹی میں، اور وہ اس یونیورسٹی کا وہ پہلا کیمپس ریڈیو تھا، تو مجھے بتایا گیا کہ آپ نے آڈیشن دینا ہے، میں خود انٹرسٹڈ نہیں تھی، کچھ میرے فرینڈس تھے وہ چاہتے تھے کہ میں ریڈیو کروں، تو انہوں نے مجھے زبردستی دھکیلا تھا آڈیشن ہال میں، اور جب میں گئی تو مجھے بتایا گیا کہ چلیں آپ یہ نیوز ریڈ کریں۔ میں وہاں پہ میں نے نیوز ریڈنگ کی، اور باہر آ کے میں بھول گئی کہ میں نے آڈیشن بھی دیا ہے۔ پھر مجھے کچھ ہفتوں بعد جب میں وہ لسٹ دیکھنے گئی تو مجھے پتہ لگا کہ میرا نام بھی جو سلیکشن جن کی ہوئی ہے ان میں شامل ہے، تو پہلے میں تھوڑا گھبرائی، میں نے کہا او ریڈیو میں لے لیے تو مشکل ہوگا، لیکن میرے فرینڈس نے بہت مجھے انکریج کیا، ان کے کہا نہیں تم کر سکتی ہو، کرو۔ پھر وہاں سے میں نے کیمپس ریڈیو سے اسٹارٹ لیا تھا، اور شروعات میری کیمپس ریڈیو سے ہوئی، تو وہ سلسلہ بالکل بھی نہیں ٹوٹا، اور وہ سلسلہ ابھی تک مسلسل چلا آ رہا ہے 2003 کے بات، ابھی بھی 14-15 سال ہونے والے ہیں، تو ریڈیو سے سلسلہ جڑا ہوا ہے اور ہمیشہ جڑا رہے، میری تو یہی دعا ہے۔
ویسے بھی نگت، یہاں میں بتاتی چلوں کہ ایک دفعہ ریڈیو میں صرف وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جو نوکری کے ریفرنس یا ملازمت کرنے کے حوالے سے نہ آئیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نوکری سے زیادہ اور ملازمت سے زیادہ آپ کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن مانگتی ہے، اور اس کے ساتھ وہی لوگ چلتے ہیں اور وہی لوگ وابستہ رہتے ہیں جو واقعی ریڈیو کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے تقدس کو سمجھتے ہیں، لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ریڈیو کی زندگی کے ساتھ چلتی ہیں۔ آپ ورلڈ ریڈیو ڈے کے موقع پر ایک خاص پروگرام ریڈیو نیوز نیٹورک نے تیار کی ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے۔
13 فروری کو ہر سال اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے تحت ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس سال بھی یہ دن منایا گیا تھا، اور اس دن کو منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ریڈیو کی اہمیت، بین الثقافتی اور بین اللسانی فوائد، اور عوام میں اس کے استعمال کے بارے میں شعور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت 51,000 ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے 2.4 بلین افراد نشریات سنتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں کی بات کی جائے تو وہاں پر 75% گھروں میں ریڈیو سیٹ موجود ہیں، اور یونیسکو کے مطابق 2006 سے 2013 کے دوران کی جانے والی ایک تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ریڈیو نشریات سننے والوں کی تعداد سالانہ 28% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ زیادہ تر افراد روایتی ریڈیو سیٹس کے بجائے موبائل فون پر نشریات سنتے ہیں، اور اب تو گاڑیوں میں بھی ریڈیو موجود ہے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ریڈیو مؤثر ذرائع ابلاغ کا سستا ذریعہ ہے, اور ریڈیو نے پاکستانی زبانوں خاص طور پر پنجابی, سندھی, بلوچی, پشتو, سرائکی کے فروغ کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا ہے, اور اسی طرح ریڈیو اطلاعات اور معلومات کے ساتھ ساتھ اہم مسائل پر عوام کی رہنمائی بھی کرتا ہے. ریڈیو نے لوگوں کو شعور دیا, سامعین کے تعلیم اور تفریح کے لیے مسلسل معیاری پروگرام پیش کر رہا ہے, اور آج سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژن کی اتنی ترقی کے باوجود ریڈیو اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے. ہمارے نمائندے فدا حسین, انہوں نے ریڈیو کے حوالے سے ایک رپورٹ بنائی ہے ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ریڈیو کا عالمی دن منانے کی منظوری اقوام متحدہ کا ادارہ برائے تعلیم و ثقافت یعنی یونیسکو نے 3 نومبر 2011 کو اپنے 36ویں سالانہ اجلاس میں دی. اس دن کو منانے کی تجویز اسپین ریڈیو اکیڈمی کے صدر نے یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل کے نام 2008 میں ایک خط لکھ کر دی تھی. اس کے بعد ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اور ہر سال اس دن کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی عنوان کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور اسی طرح رواں سال اس دن کا عنوان ریڈیو اور کھیل رکھا گیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور بی بی سی اردو کے ایڈیٹر ہارون رشید کا کہنا ہے,
جب ہم بچپن میں تھے تو اکثر کرکٹ میچز ریڈیو پر بھی کمنٹریز لائیو چلتی تھیں اور سنا جاتا تھا. وہ ایک پاپولر ٹرینڈ تھا جو کسی طرح سے, اب چونکہ ٹی وی آ گیا لائیو اور سیٹلائٹ سٹیشنز آ گئے تو اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, تو صرف لوگ نہیں جاتے. میرا خیال ہے یہ اسی کمزوری کو دور کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے, اور سپورٹس چونکہ ینگ لوگوں کا اس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے, تو میرا خیال میں یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ریڈیو کی طرف لانے کی بھی ایک طرح سے ایک کوشش ہے. اور ایک طرح سے اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ سارے ملٹی میڈیاز ہیں یہ سارے خبروں اور اطلاعات کے لیے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ سپورٹس اور فن چیزیں کر کے بھی لوگوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے, اپنی آڈینسز بڑھائی جا سکتی ہیں. تو یہ شاید اس طرف کوشش ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ سپورٹس میں کافی دلچسپی رکھتی ہے, تو ان کو تھرو سپورٹس آپ ریڈیو کی طرف لے کے آئیں.
پرانے وقتوں میں ریڈیو میڈیم ویز پر سنا جاتا تھا, جو ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ ایف ایم سے منسلک ہوا تو پاکستان میں بھی ایف ایم ریڈیو نے کام کرنا شروع کر دیا. پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغ عامہ کے ایسوسیٹ پروفیسر مرحوم ڈاکٹر احسن اختر ناز کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 1994 میں پہلا ایف ایم ریڈیو نے کام کا آغاز کیا. پاکستان میں یونیسکو کی کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق پورے ملک میں اس وقت 143 ایف ایم چینلز کام کر رہے ہیں. ان میں سے 22 اسٹیشن ریڈیو پاکستان کے ایف ایم 93 کے ہیں, باقی سارے لوگوں کی نجی ملکیت میں ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پاور 99 کے سی ای او نجیب احمد کا کہنا ہے کہ ریڈیو پاکستان اور نجی ادارے دونوں ابھی اس شعبے کی بہتری کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں.
تمام یونیورسٹیز جہاں پہ جرنلزم پڑھایا جا رہا ہے ان میں ریڈیو اسٹیشن موجود ہے, ایون کچھ کالجز بھی ایسے ہیں جہاں پہ ریڈیو اسٹیشن انہوں نے ایجوکیشنل دیے ہوئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ اس کے اوپر ابھی اس طرح سے کام نہیں ہو رہا, مینس کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ بجٹس نہیں ہیں. اس وقت ریڈیو پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کا بالکل زیرو بجٹ ہے فار دا پروگرام یا کنٹینٹ کے لیے, جبکہ ٹرانسمیٹر لگانے میں شاید ان کے پاس پیسے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں جب آئیں گے تو یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہیں, اور ہماری لائسنسنگ بھی عجیب و غریب ہوئی ہوئی ہے, اور اس کی ایم این ای بھی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن جو ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی کہ جن لوگوں کو لائسنسز دیے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا کوئی سزا جزا کا نظام ایگزسٹ نہیں کرتا.
ریڈیو کے ذریعے صنفی برابری اور ترقی کی طرف کیسے توجہ دی جا سکتی ہے؟ جب یہ سوال ہم نے ہارون رشید کے سامنے رکھا تو ان کا کہنا تھا,
میڈیمز خود کوئی اس طرح کا فرق نہیں کرتے, صنفی فرق یا کس ایشو کو کرنا ہے کس کو نہیں کور کرنا ہے, یہ آپ کی اور میری اور چوائسز ہوتی ہیں, فیصلے ہوتے ہیں جو رپورٹرز ہوتے ہیں, جو ایڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اسٹیشن چلا رہے ہیں, اینکرز ہیں یا پریزنٹرز ہیں, کہ وہ کون سے ایسے ٹاپکس چوز کرتے ہیں یا ایسی پریزنٹیشن کرتے ہیں کہ جو صنفی جو تفریق ہے اس کو ختم کر سکے. بعض ایشوز ہیں جن پر میرے خیال میں خواتین زیادہ اچھا بول سکیں گی, زیادہ اچھا ان ایشوز پر روشنی ڈال سکیں گی اور زیادہ اچھا پریزنٹ کر سکیں گی, تو ان ایشوز کے لیے خواتین ہی میرے خیال میں بہتر ہوں گی کہ اگر ہم ان کو میڈیا پر لائیں اور ان کو وہاں پر جگہ دیں. اور ڈیولپمنٹ جرنلزم بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو توجہ دی جا رہی ہے دنیا بھر میں, کہ ان چیزوں کو ہم تعمیری کاموں کے لیے استعمال کریں بنسبت اس کے لیے کہ اس سے جو ہے وہ نیگیٹو ایفیکٹ زیادہ ہو اور لوگوں کو ہم غمزدہ کر دیں یا ان کو زیادہ ڈپریس کر دیں. بہتر یہی ہے کہ ڈیولپمنٹ جرنلزم کے تھرو ہم ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں, سولوشن جرنلزم کی طرف جائیں.
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے نجیب احمد کا کہنا ہے,
باقی میڈیا کرتا ہے. ریڈیو کا ایک اپنا رول ہے, آپ کے کان ہیں, آپ نے سننا ہے. ینگسٹرز پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ریڈیو گھر میں ہوتا تھا, آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں ریڈیو ہے. ریڈیو پہلے فیملی یونٹ تھا, اب انڈیویجول ہو گیا ہوا ہے. بچے سن رہے ہیں اس کو, کوئی اسپورٹس سننا چاہتا ہے, کوئی میوزک دیکھنا چاہتا ہے. تو اس طرح کی ڈائیورس آڈینس نیڈ ہے کانوں کی. ہر وقت آپ بیٹھ کے فارغ ہو کے اور ٹی وی نہیں دیکھ سکتے. ٹی وی دیکھنے کے لیے اب آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے.
ہارون رشید ریڈیو کو لوگوں میں مقبول رکھنے کے لیے اسے جدید تقاضوں کے مطابق پروگرام پیش کرنے کی تجویز دیتے ہیں.
آپ نے اپنا جو آؤٹ پٹ ہے اس کو اس طرح سے اس کو رنگ دینا ہے, اس ڈھنگ میں اس کو ڈھالنا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر بآسانی لوگوں کو دستیاب ہو. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو انڈسٹری ذرا سی سستی کا شکار رہی ہے, جس کی وجہ سے ریڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پر اتنا آسانی سے دستیاب نہیں ہے جتنا کہ باقی میڈیمز ہیں. تو میرا خیال میں اگر اس طرف توجہ دی جائے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اسمارٹ اسپیکرس کا جو نیا دور آیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں ریڈیو کا ریوائول ضرور ہوگا اور زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ریڈیو کی افادیت آج بھی کم نہیں ہوئی, مگر لوگوں کو اس طرف متوجہ رکھنے کے لیے اسے بھی جدید تقاضوں کے مطابق بنانا وقت کی ضرورت ہے. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی, تو ریڈیو کے ہی بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے, کیونکہ ریڈیو سے ہمیں اتنا پیار ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں کریں ہمارے پاس ٹائم کم پڑ جائے گا. تو ابھی چلتے ہیں دوبارہ بہجت کے پاس, وہ بھی آپ کو ایک زبردستی ریڈیو کے حوالے سے رپورٹ سنوانے والی ہیں. جی بہجت.
شکریہ نگہت, واقعی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہم ریڈیو سے تعلق رکھنے والے اگر آج اس اہم دن کے موقع پر, یعنی ورلڈ ریڈیو ڈے کے موقع پر, آپ کے لیے رپورٹیں پیش نہ کریں تو بالکل المیہ ہوگا. اب جیسا کہ آپ نے بھی بتایا, ورلڈ ریڈیو ڈے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں اور ذرائع ابلاغ کے خود اپنے اندر, جو کہ اور مختلف اس کے اصناف ہیں, ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. ابلاغ کے شعبے میں بے انتہا ترقی کے باوجود ریڈیو آج بھی بے حد اہم ہے. اسے انتہائی فعال اور بھرپور توجہ حاصل کرنے والے میڈیم کے طور پر جانا جاتا ہے, جس نے وقت کے تیزی سے بدلتے تقاضوں کو سمجھا ہے اور نئے نئے انداز میں اپنے سننے والوں سے رشتہ نبھایا ہے اور قائم رکھا ہے. یہاں امریکہ میں بھی ریڈیو کے مختلف مراحل کا ایک مختصر جائزہ پیش کر رہے ہیں, جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے مدثرہ منظر نے. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
یہ 1897 کا ذکر ہے, جب امریکہ میں مزاح کی دنیا کی ایک معروف شخصیت مارک ٹوین نے اخبار نیو یارک ہیرلڈ کو ایک نوٹ بھیجوایا. اس میں لکھا تھا, حال ہی میں میری موت کی جو افواہ پھیلی وہ محض زیب داستان تھی. آج آپ کے خیال میں کیا یہی بات ریڈیو کے لیے کہی جا سکتی ہے؟ امریکہ میں 1950 کے اشرے میں جب ٹیلی ویژن پہلی مرتبہ ایک نئے میڈیم کے طور پر گھروں میں پہنچا تو ایسا لگا اب ریڈیو ختم ہو جائے گا, مگر ایسا نہیں ہوا, بلکہ ریڈیو ٹرانزسٹر کے طور پر اور بھی زیادہ مقبول ہو گیا. اور پھر ریڈیو کے ڈسک جاکی پروگرام, دل پسند موسیقی لیے کاروں اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جانے والے ریڈیو سیٹس کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے لگے. پھر میڈیم ویو ریڈیو کی مقبولیت کم ہوئی اور ایف ایم اسٹیشن تیز رفتار زندگی میں تیز ٹیمپو کے ساتھ کھنکتی آواز میں موسیقی بکھیرنے لگے, مگر میڈیم ویو اب بھی موجود ہے اور خبریں اور گوناگوں پروگرام لوگوں تک پہنچا رہا ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ سے یہ ہے ریڈیو آپ کی دنیا.
یہاں امریکہ میں 1990 میں کانگریس نے میڈیا کی ملکیت کے ضابطوں میں نرمی کی تو بڑی بڑی کمپنیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ریڈیو اسٹیشن حاصل کر لیے. انہوں نے کمپیوٹر پروگرام متعارف کروائے, اشتہارات میں اضافہ کیا اور ان کا منافع بڑھنے لگا. لیکن چند بڑی کمپنیوں کے ماتحت کام کرنے کے باعث اکثر اسٹیشنوں کے پروگرام یکسانیت کا شکار ہو گئے. حال ہی میں وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا ہے کہ ریڈیو ایک مرتبہ پھر خطرات کی زد میں ہے, کیونکہ نئی سیٹلائٹ سروسز موسیقی کے پروگراموں کے لیے سامعین کے لیے پرکشش ہو گئی ہیں. وہاں انہیں اشتہار بھی سننے پر مجبور نہیں ہونا پڑتا, پھر لوگ اپنی پسند کی موسیقی کی پلے لسٹ بنا کر آئی پوڈز پر سننے لگے. چنانچہ ریڈیو کمپنیوں نے اپنے اسٹیشنوں سے کہا ہے کہ وہ اشتہار کم کر دیں, ڈسک جاکی پروگرام دوبارہ شروع کریں. اور ایک نئی بات اور بھی کی گئی ہے, ٹی وی کی طرح اب ایچ ڈی یعنی ہائی ڈیفینیشن ریڈیو بھی متعارف کروائے گئے ہیں. کچھ بھی ہو, ریڈیو اپنے سننے والوں کے ساتھ اپنے انفرادی بندھن کے باعث, جسے اناؤنسر اور سننے والے کے درمیان ون آن ون کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں, ہمیشہ دلوں کے قریب رہے گا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.
اور بھلے گھر میں سوفے میں دھنس کر لوگ ٹی وی دیکھنے کو ترجیح دیں, مگر کار میں سفر کرتے ہوئے چلتے پھرتے فوری خبروں، موسم کے حال، ٹریفک رپورٹ اور دل پسند موسیقی کے ساتھ اچھی گفتگو کے لیے ریڈیو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مدثرہ منظر، اردو بھی ہوئی، واشنگٹن۔
پروگرام کا پہلا حصہ یہاں پر ختم ہوا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں صدائے جہاں، جسے ریڈیو نیوز نیٹورک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے صحت کے شعبے سے، جہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اہم اور حساس موضوعات پر ماہرین کی رائے پیش کریں۔ آج ریڈیو نیوز نیٹورک آپ کے لیے گینگرین کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم کے ٹیشوز مرنے لگتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی سپلائی ان تک نہیں پہنچتی۔ گینگرین کی کئی مختلف قسمیں ہیں اور اس کو فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ صورتحال کافی بگڑ سکتی ہے۔ نگہت اس بارے میں مزید تفصیل بتائیے گا، اس کے بعد ہم پھر رپورٹ بھی اپنے سننے والوں کو سناتے ہیں۔
بہت شکریہ بہجت۔ بالکل، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمیں چوٹیں لگ جاتی ہیں چھوٹی موٹی، اور ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود ہی ہم اپنے ڈاکٹر بن کر اپنے سے علاج کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ جو اتنی چھوٹی چوٹیں دکھنے میں نظر آتی ہیں، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں۔ تو ایسی ہی ایک بیماری ہے گینگرین، جس میں ذرا سی لاپرواہی مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ گینگرین ایک ایسی خطرناک حالت ہے جس میں متاثرہ حصے کو خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ متاثرہ حصہ گل جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ جسم کے کسی حصے کو بھی متاثر کر سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ پیروں کی انگلیوں اور ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گینگرین میں متاثرہ حصہ سرخ اور سوجنا شروع ہو جاتا ہے، متاثرہ حصے پر کچھ محسوس نہیں ہو پاتا، یا پھر متاثرہ حصے میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ گینگرین کے مرض کے حوالے سے مزید بھی ہم تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں، جسے تیار کیا ہے ہماری نمائندہ رابعہ گلفام نے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔
گینگرین ایک ایسا مرض ہے جس میں جسم کے حصے، خصوصاً پاؤں اور انگلیاں، گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ حصہ کام کرنا بھی چھوڑ سکتا ہے۔ گینگرین ہونے کی بنیادی وجہ ذیابطیس کا ہونا ہے۔ یہ مرض بگڑ جائے تو متاثرہ حصہ کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس مرض کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر فرح فیضان کہتی ہیں،
گینگرین ہمارے ٹیشوز کی یا ہمارے جو جسم کا کوئی بھی حصہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے۔ جب بھی ٹیشوز کو بلڈ سرکولیشن یا بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے تو ہمارے باڈی کا جو کوئی بھی پارٹ ہے، وہ ٹانگ بھی ہو سکتی ہے، وہ پاؤں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو جب بھی بلڈ سرکولیشن یا خون کی جو سپلائی ہے وہ کم ہوتی ہے، یہ اس کے وجہ سے ریزلٹ ہوتا ہے۔ کچھ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے بھی گینگرین ہو سکتا ہے، اور چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں جن کو ڈرائی گینگرین، ریڈ گینگرین یا گیس گینگرین کہا جاتا ہے۔
گینگرین کے مرض کی وجوہات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فرح بتاتی ہیں،
سب سے جو بہت ہی کامنسٹ چیز ہے وہ ہے ڈائبٹیز، یعنی کہ ذیابیطس یا شوگر کا مرض، انکنٹرولڈ بلڈ پریشر، یا جن کو ہائی کولیسٹرول پرابلمز ہوں ان میں بھی یہ ہو جاتا ہے، جیسے ہائپر لپیڈیمیا وغیرہ ہے۔ اسموکنگ یا سگریٹ نوشی، الکوہولزم، شراب نوشی، یہ بھی بہت ہی کامن کازز ہیں۔ بعد میں اس کے علاوہ پیریفرل ویسکولر ڈیزیزز ہیں، یعنی کہ نسوں کے اندر جو بلاکیجز ہو جاتی ہیں، آرٹریز کے اندر جو بلاکیجز ہو جاتی ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے یہ۔
گینگرین کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر فرح نے بتایا،
گینگرین ایک دم ڈیولپ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں شروع میں کچھ علامات ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو اگنور کریں تو بعد میں ٹشو ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ شروع کی علامات میں یہ ہے کہ سینسیشنز ڈیفیشنٹ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کو ٹھنڈا گرم کم لگے گا، ٹھنڈک کا احساس زیادہ ہوگا، سوئیاں چبھنا یا لاس آف سینسیشنز، پاؤں کا سن ہونا، یہ ساری علامات ہیں۔ اس کے بعد میں اسکن چینجز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اوپر ऊपर की स्किन है किसी भी हिस्से की, अगर आपको लगे कि ये हल्की पिंकिश हो गई या उसके बाद में पर्पलिश हो गई या डार्क रेड हो गई या ब्लूइश हो रही है, ब्लैक का मतलब तो यह है कि ये टोटल गैंग्रीन हो गया, लेकिन उससे पहले की जो स्किन चेंजेस हैं हमेशा उसको नोटिफाई करना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी अलामत है वो सूजन है, उस पार्ट पे सूजन हो जाती है, दर्द उस पार्ट पे नहीं होगा, उससे ऊपर के हिस्से में दर्द हो सकता है, लेकिन ये कि वहाँ का सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाता है क्योंकि नर्व इफेक्ट हो रही होती है और सर्कुलेशन भी डेफिशिएंट होता है।
क्या ये मर्ज जेनेटिक होता है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर फरा ने बताया,
बिल्कुल भी जेनेटिक नहीं है, लेकिन ये है कि वजूहात जो है वो कॉमन हो सकती हैं, जैसे कि अगर माँ बाप को डायबिटीज थी या डायबिटीज थी और उनके बच्चों को भी डायबिटीज है, और उसमें जरूरी नहीं है कि हर डायबिटिक पेशेंट इससे इन्वॉल्व हो जाए, बल्कि ये है कि जब डायबिटीज को अनकंट्रोल छोड़ा जाए, उसमें गुजा का एहतियात ना किया जाए, दवाएं सही वक्त पे इस्तेमाल ना की जाए, और डायबिटीज की वजह से चूंकि हमारा बॉडी का हर हर हिस्सा इफेक्ट होता है, कोई भी हिस्सा डैमेज हो सकता है, सर्कुलेशन वहाँ पे डेफिशिएंट हो सकता है, तो ये उसकी वजह से रिजल्ट होता है।
डॉक्टर फरा कहती है कि इस मर्ज से बचने के लिए डायबिटीज को मुतवाजन रखना जरूरी है।
अपनी शुगर को कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो जैसे शुगर बढ़ी हुई होगी उसकी वजह से जख्म कोई भी हो जिस्म में, उसको हील होने में या उसको तंदुरुस्त होने में बहुत टाइम लगता है। जब नहीं होता तो वो हमारी शुगर को इन द रिटर्न और ज्यादा बढ़ाता है, तो ये एक साइकिल होता है। इसके लिए हमें प्रॉपर मेडिसिन जो अपनी हम ले रहे हैं वो जरूर लेते रहे। डायबिटीज वालों को कभी भी मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि फलाना हर्ब इस्तेमाल करने से या हर्बल मेडिसिन आप ले लें उससे शुगर खत्म हो जाएगी, तो वो अपनी डायबिटीज की मेडिसिन ना छोड़ें और अपने फिजिशियन से जरूर कॉन्टेक्ट करें इसके लिए।
डॉक्टर फरा का कहना है कि डायबिटीज के मरीज अपने पाँव और हाथों का खास ख्याल रखें, उन पर कोई जख्म बनने ना दें।
डायबिटीज फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट्स में पाँव और हाथ पाँवों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथीज या सर्कुलेशन डिफेक्ट्स जो है वो हाथों पाँवों में बहुत कॉमनेस्ट कंडीशन है। इसमें ये होता है कि अब जब हमारे पाँवों की सेंसेशन कम हो जाती है तो छोटी मोटी लगी हुई चोट हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, कभी पाँव के नाखून काटते हुए या हाथ के नाखून काटते हुए छोटी सी स्किन डैमेज हो जाती है और वहीं से जरासीम की एंट्री हो जाती है या सर्कुलेशन वहाँ का डेफिशिएंट हो जाता है, उसकी वजह से गैंग्रीन डेवलप हो जाता है।
रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से राबिया गुलफाम।
ये तो सब जानते हैं कि बैक्टीरिया से जब कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उसका मुकाबला करने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, लेकिन अब एक बड़ी डराने वाली सूरत सामने आ गई है कि बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक्स के मुतवक्के असरात सामने नहीं आते। इसकी वजह यह है कि मखसूस एंटीबायोटिक्स के लिए जिस्म के अंदर मज़ाहमत पैदा हो जाती है जो दवा को बेअसर कर देती है। आलमी इदारा सेहत ने इस सिलसिले में काम शुरू कर रखा है कि बैक्टीरिया वाली इन्फेक्शन के तोड़ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक्स अगर काम न करें तो ऐसी सूरत में क्या करने की जरूरत है, और अगर मज़ाहमत की शरह में इजाफा होता है तो उसके नतायज क्या होंगे। बैक्टीरिया की वो किस्में जिसमें इंतहाई मज़ाहमत की खबर मिली है उनमें ई कोलाई है, स्टाफ इन्फेक्शन हैं, नमूनिया है और साल्मोनेला शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत तमाम मुल्कों की हौसला अफजाई भी करा है कि वह अद्वियात के असरात में मज़ाहिम जो बैक्टीरिया है उसका पता चलाने के लिए निगरानी का आला निजाम तश्कील करे, जिसके नतीजे में मतलूबा मालूमात फराहम की जाएंगी जिससे आलमी सतह पर सेहत आमा को लाहक बड़े खतरात से निमटने में मदद मिलती है। तो आइए ये रिपोर्ट आपके लिए पेश करते हैं। कम और ज्यादा आमदन वाले 22 मुल्कों से मिलने वाली नई मालूमात से पता चलता है कि संगीन बैक्टीरिया वाली मुतअद्दिद इन्फेक्शंस पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स के लिए मज़ाहमत खतरनाक शरह से बढ़ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर आलमी इदारा सेहत ने मार्च 2016 और जुलाई 2017 के दौरान ऐसे 5 लाख अफराद से सर्वे किया जिनके बारे में शुबा था कि उन्हें बैक्टीरिया वाली इन्फेक्शन का सामना है। अपनी नौयत का यह पहला सर्वे दुनिया में एंटीबायोटिक्स के लिए मज़ाहमत की शिद्दत समझने और सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO के तर्जमान क्रिश्चियन लैंडमार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस जायजे के जरिए हासिल होने वाली मालूमात से तश्वीश पैदा हुई है।
The data that these countries provided show us that in some of the most ڈبلیو ایچ او کے ترجمان کرسچن لینڈمیئر کا کہنا ہے کہ ان ملکوں نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بعض انتہائی عام نوعیت کے بیکٹیریا کے اندر دواؤں کے اثرات کے خلاف مزاحمت پیدا ہو رہی ہے اور بعض اوقات مزاحمت کی شرح 65 سے لے کر 82% تک ہوئی ہے جس کا انحصار بیکٹیریا کی قسم پر ہے اور یہ واقعتاً تشویشناک معلومات ہیں۔ بیکٹیریا کی وہ اقسام جن میں انتہائی مزاحمت کی خبر ملی ہے ان میں ای کلائی، اسٹاف انفیکشنز، نمونیا اور سالمونیلا شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یا ڈبلیو ایچ او تمام ملکوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ ادویات کے اثرات میں مزاحم بیکٹیریا کا پتہ چلانے کے لیے نگرانی کا اعلیٰ نظام تشکیل کریں، جس کے نتیجے میں وہ مطلوبہ معلومات فراہم ہو جائیں گی جس سے عالمی سطح پر صحت عامہ کو لاحق بڑے خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ لینڈمیئر خبردار کرتے ہیں کہ اگر دواؤں کی مزاحمت پر کامیابی سے قابو نہ پایا گیا تو پھر دنیا کو انہی خطرناک زمانوں کا سامنا ہوگا جب ابھی پینسلین ایجاد نہیں ہوئی تھی۔
A simple infection, a cut, minor surgery, suddenly can turn into...
عالمی ادارہ صحت کے ترجمان کرسچن لینڈمیئر کہتے ہیں کہ ایک سادہ انفیکشن، معمولی سا زخم یا پھر عام آپریشن بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ یہی انفیکشن دواؤں کی راہ میں مزاحم ہو جائے گی اور ان کے اثرات کو مؤثر نہیں ہونے دے گی۔
A cancer treatment, for example, would become a huge challenge on top of the cancer because the already...
کینسر یا سرطان کا علاج ہی لیجیے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کیونکہ پہلے ہی سے کمزور مدافعتی نظام کو کسی طرح کی بھی اینٹی بایوٹک سے تقویت نہیں مل سکے گی اور پھر کسی بھی طرح کی انفیکشن سے اضافی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ لینڈمیئر کہتے ہیں کہ بعض ممالک اس انتباہ کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ توجہ دلاتے ہیں کہ کینیا میں قومی مزاحمتی نظام کو بڑھایا جا رہا ہے، تونس میں قومی سطح پر ادویات کی مزاحمت سے متعلق معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، جبکہ کوریا اپنے نگرانی کے نظام کو تقویت دے رہا ہے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ کھیلوں کے حوالے سے اور آپ کو دیگر رپورٹس بھی سنوائیں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیو سے پروگرام صدائے جہاں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ نکہت نے بتایا، کچھ کھیل کی باتیں ہوں گی تو کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے 25 مارچ کو ہونے والے فائنل کی فل ڈریس سیکیورٹی ریہرسل ہو چکی ہے۔ پاکستان آئے ہوئے سیکیورٹی ماہرین نے اس ریہرسل پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے اور پی ایس ایل فائنل کے لیے فل ڈریس ریہرسل کراچی ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے نیشنل اسٹیڈیم تک کی گئی۔ یہی سیکیورٹی اقدامات غیر ملکی کھلاڑیوں کو لانے اور جانے کے وقت بھی اپنائے جائیں گے۔ سیکیورٹی کی غرض سے اسٹیڈیم میں کئی درجن کیمرے بھی لگا دیے گئے ہیں، یہ کیمرے اندھیرے میں بھی ریکارڈنگ جاری رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جدید ماسٹر کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ اور فائنل کے وقت سیکیورٹی کی ذمہ داری پولیس، رینجرز اور دیگر سیکیورٹی ادارے انجام دیں گے۔ میچ کے دوران سیکیورٹی کے لیے سول ایویشن سے 2 ہیلی کاپٹرز بھی مانگے گئے ہیں جنہوں نے ریہرسل میں حصہ بھی لیا تھا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگہت امان ہمیں اس بارے میں کچھ اور تفصیل بتائیں گی اور رپورٹ سنوائیں گی۔
بہت شکریہ بہجت۔ بالکل، پاکستان میں کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز 22 فروری سے ہونے جا رہا ہے۔ ایونٹ کا باقاعدہ آغاز دفاعی چیمپئن پشاور زلمے اور ایونٹ میں پہلی مرتبہ حصہ لینے والی ملتان سلطانز کے درمیان 22 فروری کو کھیلے جانے والے میچ سے ہوگا، جو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے کھیلا جائے گا۔ پی ایس ایل 3 میں اسلام آباد یونائیٹڈ، کوئٹہ گلیڈیٹرز، پشاور زلمے، کراچی کنگز، لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پی سی بی کے شیڈیول کے مطابق ایونٹ کے تمام 34 میچز 4 مختلف وینیوز پر کھیلے جائیں گے، جن میں دبئی، شارجہ، لاہور اور کراچی شامل ہیں۔ ایونٹ کے 3 میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے، 2 میچز لاہور اور فائنل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسری جانب لاہور میں 20 اور 21 مارچ کو شیڈیول 2 پلے آف میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت جمعرات سے شروع ہو گئی ہے. کراچی میں 25 مارچ کو ہونے والے فائنل کے ٹکٹ 1 مارچ سے دستیاب ہوں گے اور لاہور میں آن لائن بکنگ کرانے والے بعد ازاں ایک کوریئر کمپنی سے اپنے ٹکٹ حاصل کر سکیں گے اور بچ جانے والے ٹکٹ کاؤنٹرز پر بھی فروخت کیے جائیں گے. پی سی بی ذرائع کے مطابق ٹکٹوں کی جو نرخ ہے وہ 1000 سے 6000 تک رکھے گئے ہیں. شائقین میں پی ایس ایل کے حوالے سے خاصا جوش و خروش پایا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ٹیموں کے پرستاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اسی پی ایس ایل کے حوالے سے یہ بات بھی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ میچز کھیلے گئے تو اس سے مزید پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے دروازے بھی کھلیں گے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے رپورٹر لے کے آئے ہیں آپ کے لیے مبشر ملک, تو آئیے سنتے ہیں.
پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز 22 فروری سے ہو رہا ہے. رنگا رنگ اس ایونٹ میں اس بار ملتان سلطانز کے اضافے کے ساتھ 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. پی ایس ایل میں شامل تمام ٹیموں میں غیر ملکی مایاناز کرکٹرز بھی شامل ہیں. پاکستان سپر لیگ میں فائنل سمیت 34 میچز کھیلے جائیں گے جس میں ہر ٹیم دوسری ٹیم کے خلاف 2 بار میدان میں اترے گی, جبکہ پی ایس ایل 3 کے 3 میچز پاکستان کی سرزمین پر بھی کھیلے جائیں گے. 20 اور 21 مارچ کو پلے آف میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے, جبکہ 25 مارچ کو پی ایس ایل 3 کے فائنل کی میزبانی نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کرے گا. پاکستان کرکٹ لیگ سے پاکستان کی کرکٹ اور کھلاڑیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ماہر کھیل محسن اعظم کا کہنا ہے.
پی ایس ایل کا جی بالکل انٹرنیشنل کرکٹ جو پاکستان کی, اس کو بڑی سپورٹ ملی ہے. پچھلی پی ایس ایل کو بھی اگر دیکھیں گے تو اس سے ہمیں جو چند کرکٹرز ملے ہیں, شاداب اور رومان رئیس اور حسن علی کی طرح کے سٹارز پاکستان کرکٹ کو ملے, اور اس کے بعد پھر ٹی ٹوینٹی کے اندر پاکستان نے پی ایس ایل کی وجہ سے بھی کافی اچھی ان کی کارکردگی ہوئی ہے. جب انٹرنیشنل کرکٹر سے ہمارے کرکٹر ساتھ مل کے ایک ہی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو اس میں بڑی لرننگ آتی ہے, اور چاہے فٹنس کے معاملات ہوں, چاہے فیلڈنگ کے معاملات ہوں, چاہے بیٹنگ کے حوالے سے ہو, بالنگ ہے, تو اس میں ظاہر ہے انٹرنیشنل کرکٹر اگر اس کا اچھا ایکسپوجر ہے, وہ آپ سے مینٹلی اسٹرانگ ہے اور وہ زیادہ کرکٹ کھیل چکا ہے, انٹرنیشنل انوائرمنٹ بھی کھیل چکا ہے, تو ہمارے کھلاڑی جب اس کے ساتھ کھیلیں گے تو لازمی بات ہے کہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن اس سائڈ پہ بھی آئے گا, اور ہمارے کھلاڑی بھی دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں کہاں پہ ہمارے کمی ہے ہمارے کس فیلڈ کے اندر, اور اس کو اس طرح سے ایڈریس کریں گے. تو یہ بالکل ایک ویلڈ ایک بات ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ کھیلنے سے پازیٹیو امپیکٹ بھی آتا ہے.
پی ایس ایل میں کھلاڑیوں کو پلاٹینیم, ڈائمنڈ, گولڈ, سلور اور ایمرجنگ کی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا, جہاں سے ہر فرینچائز نے کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا. تیسرے ایڈیشن کے 3 میچز پاکستان میں کروانے سے پاکستان میں عالمی کھیلوں کی وطن واپسی کس حد تک ممکن ہوگی, اس سوال کے جواب میں ماہر کرکٹ شاکر عباسی کا کہنا ہے.
پچھلے ایڈیشن کا جو فائنل لاہور میں ہوا تھا وہ گیم چینجر ثابت ہوا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے, کیونکہ بڑے پلیئرز وہاں لاہور آ کے کھیلے, وہ جو ایک خوف کے سائے تھے وہ اس کے آنے سے بالکل جو ہے وہ جٹ گئے ہیں, اور اس کے بعد اب امید پیدا ہوگی یا پاکستان میں کہ انٹرنیشنل جو پراپر انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ پاکستان میں بحال ہوگی. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ تھا, تو اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, پاکستانی جو حکومت ہے, جو انتظامیہ, ان کے جو حوصلے بلند ہوئے, اور انہوں نے پھر بڑا اعلان کیا کہ اس بار جو تیسرا ایڈیشن ہے اس کے دونوں سیمی فائنلز اور فائنل نہ صرف لاہور بلکہ کراچی میں بھی انہوں نے فائنل کرانے کا اعلان کیا. یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے, بہت بڑی تبدیلی بھی ہے, اور بڑی امید افزا بات ہے. پچھلے 9-10 سال سے ان کے انٹرنیشنل وینیوز جو ہے وہ خالی پڑے ہوئے تھے, تو یہ بڑی کامیابی ہے, بڑی امید افزا بات ہے. اور یہ دونوں جب سیمی فائنل اور فائنل کامیابی سے پاکستان میں ہوں گے تو کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی ان لوگوں کے لیے, آئی سی سی کے لیے اور دنیا کی دیگر ٹیموں کے لیے کہ وہ پاکستان نہ آئے.
شاکر عباسی کا ماننا ہے کہ کرکٹ کے میچز پاکستان میں کروانے سے نہ صرف کرکٹ بلکہ دیگر کھیلوں کے مقابلے بھی پاکستان میں منعقد ہوئے جو خوش آئند ہیں.
کرکٹ کی بحالی نے باقی کھیلوں پہ بھی جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوئی ہے, نہ صرف کرکٹ کی ورلڈ 11 بعد میں آئی, اس کے بعد ہاکی ورلڈ 11 نے پاکستان کا دورہ کیا. پے در پہ اب 3 ڈیوس کپ مقابلے اسلام آباد میں ہو چکے ہیں, اسکواش کے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں. پچھلا ایک ٹورنامنٹ تھا جس میں 32 غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آئے تھے اسلام آباد, تو وہ بڑے خوش تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہی ویسا ہی ماحول ملا ہے جو ہمیں 90s میں ملا کرتا تھا, ہمیں تو کوئی اس طرح کی سیکورٹی تھریٹ یہاں نہیں نظر آئی, کوئی سیکورٹی ایشوز نہیں نظر آئے. ہم واپس جا کر یہ بات دنیا کو بھی بتائیں گے کہ جو کچھ پاکستان کو ٹی وی سکرین کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے وہ پاکستان اصل پاکستان نہیں, اصل پاکستان تو بڑا برا من ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے,
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مبشر ملک.
تو نکھت, اب ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے ہمارے پاس. یہ 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے دنیا بھر میں, آپ نے بھی منایا. ویسے تو ہمیں معلوم ہے پاکستان میں یہ دن کچھ پھیکا ہی رہا, آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں؟
بالکل, پہلے تو منانے کی بات اپنے بارے میں بتاؤں, ऑफिस आए, काम किया और कोई सीन ऐसा नहीं था जिसमें हम कहें कि हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि पिछले गुज़िश्ता 2 सालों से जो पाबंदी लगाई गई है, खासतौर पर जो हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई थी और पैमरा ने तमाम मीडिया चैनल्स को पहले ही बताया था कि कोई इस हवाले से कोई प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तो प्रोग्राम्स तो कोई नहीं हुए। और अगर हम बाहर शहर की बात करें तो बाहर शहर में भी फीका फीका सा समा था, कहीं पर हमें लोग नज़र नहीं आए। इक्का दुक्का अगर किसी ने सेलिब्रेट किया तो वो अपने फैमिलीज के साथ और अपने अंदाज में किया, लेकिन वो जो शो वलवला 2 सालों से पहले का सिलसिला था इस्लामाबाद में स्पेशली, तो बहुत ही यहाँ पे रंगारंगी देखने को मिलती थी, फूल बेचे जाते थे, गुब्बारे और हर तरह के गिफ्ट्स एक दूसरे को दिए जाते थे, तो इस साल और पिछले साल ये बिल्कुल हमने नहीं देखा।
आपको बताते हैं कि यहाँ अमरीकियों में जो पाकिस्तानी बसते हैं वो किस तरह से इसको मनाते हैं। एक लेजेंड है कि इस दिन का नाम वैलेंटाइन्स कैसे पड़ा, तो ये एक पादरी का नाम वैलेंटाइन था जिसके नाम के ऊपर इसका नाम है। अगर लेजेंड्स और वजाहत करने पर इसकी आए तो बात बड़ी लंबी हो जाती है, इसकी तारीख भी हम आपको बता सकते हैं। आसान लफ्जों में ये बता देते हैं कि मोहब्बत और अकीदत मंदी का दिन है जब दोस्त, अहबाब, खानदान और मोहब्बत करने वाले अपने अपने अंदाज में ये दिन मनाते हैं और एक दूसरे को तोहफे तहफ देते हैं। 2018 में एक सर्वे किया गया यानी इसी साल, और अमरीकियों की अक्सरियत ने यह कहा कि वो इस दिन को कैंडीज, चॉकलेट्स, कार्ड्स और फूलों के साथ मनाएंगे। और चूंकि ये मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन है, अमरीका में भरपूर अंदाज से मनाया भी जाता है, जिसमें यहाँ बसने वाली तकरीबन हर कम्युनिटी भरपूर अंदाज में शिरकत करती है अपने अपने तौर पर। यह दिन नौजवानों के लिए खास तौर पर बड़ी कशिश रखता है, लेकिन अमरीका में बसने वाली मुसलमानों की पुरानी नस्ल अब भी इस दिन को अपने तहजीब व तमद्दुन से करीब नहीं समझती। और हमारे नुमाइंदे अस्वर इमाम ने यहाँ अमरीका में बसने वाले चंद पाकिस्तानियों से इसी हवाले से जो बातचीत की है, आइए सुनाते हैं आपको कि उनके क्या ख्याल हैं।
अमरीका में बसने वाले मुसलमान नौजवानों में वैलेंटाइन डे तेजी से मकबूल हो रहा है। वो इस दिन का खुसूसी एहतमाम करते हैं। इस दिन घरों में मियां बीवी के दरमियान तहाइफ का तबादला होता है और वो मिलकर तफरी का कोई इंतजाम करते हैं। नौजवान स्कूलों में एक दूसरे से मोहब्बत भरे पैगाम का तबादला करते हैं। टोरंटो की आयशा ताहिर और इनके शोहर इंजीनियर मोहम्मद ताहिर का कहना है कि
मैं तो घर पे कुछ सेटअप करती होंगी रूम का, उसके अलावा जो है हस्बैंड मेरे फ्लावर्स, केक, समटाइम गिफ्ट और उसके साथ कभी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, मैं उनको गिफ्ट देती हूँ, वो मुझे गिफ्ट देते हैं।
लास्ट ईयर थिएटर चले गए थे, कोई अच्छी एक मूवी आई हुई थी उस वक्त, इस साल जो है वो हमने कहा चले थिएटर, लास्ट ईयर हो गया था, इस साल रेस्टोरेंट की बुकिंग करा ली है और बस कार्ड है, एक छोटा सा गिफ्ट है, फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स काफी महंगे चल रहे हैं, पहले से बुक करा के रखे हुए हैं।
लोगों का ख्याल है कि ये महज एक खुशी का दिन है, इसे मजहबी त्यौहार का दर्जा नहीं देना चाहिए। वर्जीनिया की मारूफ शख्सियत जुनैद बशीर इन्हीं ख्यालात के हामी हैं।
वैलेंटाइन डे जी बच्चों के साथ ही मनाया जाएगा क्योंकि बेगम तो पाकिस्तान गई हुई है, तो बच्चों को बाहर जाएंगे, लेके जाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे, उनको कैंडीज लेके देंगे, हार्ट शेप कैंडीज। अच्छा दिन है, हम लोग हर साल मनाते हैं, तो खुशी का दिन है, मजहबी त्यौहार नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान में क्यों इस पर लोग इतना ज्यादा शोर मचाते हैं, तो एक मजहबी त्यौहार नहीं है, वैसे खुशी का दिन है।
तहम बाज लोग ऐसे भी हैं कि कसदन वैलेंटाइन डे नहीं मनाते, इनका ख्याल है कि वो आने वाली नस्ल को इस दिन के हवाले से किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं करना चाहते। डेलस की मारूफ समाजी शख्सियत गजाला हबीब कहती हैं कि वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाती, जबकि वाशिंगटन में रहने वाले मारूफ पाकिस्तानी सहाफी खुर्रम शहजाद का कहना है कि बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं।
एक्चुअली मैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन ये कि चूंकि मेरी बेटी शी इज जस्ट 14 हाइका, शी रियली वांट टू सेलिब्रेट द वैलेंटाइंस डे, तो मैं उसके लिए फूल और चॉकलेट जरूर लूंगी ताकि वो फील ना करे कि मैंने उसको उसके एहसासात की और जज्बात की कदर नहीं की।
जो बच्चे हैं ना, बच्चे उनके स्कूलों में वैलेंटाइन के लिए वो कार्ड वगैरह भेजते हैं उनको, तो इस साल हमने सोचा कि उनको एक ब्रेक दी जाए एक साल की, ताकि उनको हम ये बताना चाहते हैं कि जो वैलेंटाइन जो है इसका अमेरिकन कल्चर के साथ, क्योंकि वो समझना शुरू हो गए थे कि जैसे ये इस्लामिक कोई ट्रेडिशन है, तो इस साल हमने फैसला किया कि हम उनको वैलेंटाइन का नहीं मनाएंगे उनको, ताकि उनको पता चले कि अमेरिकन है, वी डू सेलिब्रेट बट इट्स नॉट एनीथिंग टू डू विद इस्लाम।
वैलेंटाइन डे दुनिया भर में मोहब्बत के इजहार का एक इस्तारा है, इसे महज एक खुशी के तौर पर मनाने पर किसी को एतराज नहीं। ताहम बाज लोगों को खदशा है कि इस दिन की तकरीबात तहजीब व तमद्दुन को नए रंग देने का बास बन सकता है। असफर इमाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आपने सुनी वैलेंटाइंस डे के हवाले से, तो प्रोग्राम में यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपके लिए आखिरी हिस्से में एंटरटेनमेंट की दुनिया से जबरदस्त सी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, आपने हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस और रेडियो न्यूज नेटवर्क का प्रोग्राम सदाए जहां। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए आपको बताएं कि ऑस्कर अवार्ड्स में इस साल कोई पाकिस्तानी फिल्म नामजदगी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन पाकिस्तान का नाम जरूर ऑस्कर अवार्ड की नामजदगियों में गूंजा, जिसकी वजह बनने वाले पाकिस्तानी नजात अमरीकी स्टैंड अप कॉमेडियन कुमेल नानजियानी है। कुमेल नानजियानी फिल्म आपको याद होगा द बिग सिक के लिए ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीतने की रेस में शामिल हुए, लेकिन कुमेल इस मामले में अकेले शरीक नहीं है, बल्कि इनकी बीवी एमिली गॉर्डन भी इनके साथ हैं, जो फिल्म की मुआविन मुसन्नफा भी हैं। ऑस्कर अवार्ड्स की नामजदगी से पहले ही रोमांटिक कॉमेडी है द बिग सिक हॉलीवुड फिल्म अवार्ड 2017 और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेहतरीन कॉमेडी फिल्म का अवार्ड हासिल कर चुकी है। द बिग सिक की कहानी ख्याली नहीं, बल्कि कुमेल नानजियानी ने फिल्म में अपनी हकीकी जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने वालों के लिए पेश किया है। अब हम ये भी बताते चलें कि कम वक्त में स्टैंड अप कॉमेडी के शोबे में नाम कमाने वाले 39 साल कुमेल 21 फरवरी 1978 को कराची में पैदा हुए थे। कराची ग्रामर स्कूल में तालीम के इब्तदाई मरहले तय किए 18 साल की उम्र में कुमेल अमरीका आ गए और रियासत आयवा के ग्रेनिल कॉलेज से 2001 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। कंप्यूटर साइंस और फलसफा उनके मौजूद थे। उनकी शादी एमिली गॉर्डन से 14 जुलाई 2007 में हुई थी और उनका कहना यह है कि कॉमेडी या मजाह इंसान के अपने तजुर्बात की तख्लीक होता है, लेकिन इसे दूसरों से जोड़ दिया जाता है। तो ये थी कुछ खबरें और इसके साथ हम बात करते हैं ऑस्कर में नामजद होने वाली गैर मुल्की जुबान की लेबनानी फिल्म की, जो लेबनान की पहली एकेडमी अवार्ड नामजद है। इसके डायरेक्टर हैं दाइद दुवेरी और फिल्म का नाम है द इंसल्ट। इसकी कहानी क्या है, फिल्म का मौजू क्या है, पस मंजर क्या है, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में जिसे आपके लिए तैयार किया है गुलरुख ने।
सामीन, आज हम बात करेंगे फिल्म दी इंसल्ट के बारे में। ज़ियाद्वेरी की फिल्म दी इंसल्ट को इस मर्तबा ऑस्कर अवार्ड में फॉरेन फिल्म्स के कैटेगरी में नामजद किया गया है। ये फिल्म एक बड़े अदालती कमरे का ड्रामाई मंजरनामा है। इस फिल्म में 1948 के लबनान में मौजूद मजहबी सकाफती और सियासी रफाकतों को मौजू बनाया गया है। फिल्म साज जियाद ने इस फिल्म के हल्के पुल्के पहलुओं और मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान मुसालिहत के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की पिनेलोपोपोलो से गुफ्तगू की। बेरूत में सियासी कशीदगी के माहौल में एक लबनानी ईसाई कार मैकेनिक टोनी और एक फलस्तीनी यासिर के दरमियान, जो कि तामीरात के शोबे में फोरमैन थे, एक ड्रेन पाइप के हवाले से छोटा सा तनाजा उठ खड़ा हुआ। टोनी के इस नाकिस पाइप से यासिर भीग गया, लेकिन यासिर ने इसको ठीक किया। ताहम बाद में टोनी ने इसे फिर से खराब कर दिया। दरअसल टोनी ये नहीं चाहता था कि एक फलस्तीनी उसकी प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द मौजूद हो। यासिर को गुस्सा आया और टोनी के साथ उसका झगड़ा हो गया। ताहम इस तनाजे से बचने के लिए टोनी की हामला बीवी ने उसको मशवरा दिया कि इस तनाजे को खत्म करे। टोनी यासिर के मालिक के पास जाता है और मुतालबा करता है कि यासिर उनसे मुआफ़ी मांगे। बहुत से फलस्तीनियों की तरह जो कि 1948 से लबनान में रह रहे थे, यासिर के पास भी वर्क परमिट नहीं था, लिहाजा उसके मालिक ने उस पर जोर दिया कि वो मुआफ़ी मांगे, नहीं तो उसकी नौकरी जा सकती है। जब यासिर टोनी से मिलने गया तो उन दोनों के दरमियान बहस व मुबाहिसा होता है। यासिर टोनी को मुक्के मार देता है और उनके दोनों बाजुओं को जख्मी कर देता है। टोनी यासिर के खिलाफ अदालत चला जाता है। फिल्म साज जियाद का कहना है कि इस फिल्म को बनाने का ख्याल जाती तजुर्बे से आया, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी इससे मिलता जुलता एक वाकया पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेता है। मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या लबनान में इस तरह का एक मामूली सा मसला मुल्क की तरक्की में बहरान का सबब बन सकता है।
It split the country in a way because the Christian population flooded the movie and it became number one.
جب فلم آئی تو اس کے بارے میں رائے منقسم تھی، کیونکہ عیسائی آبادی والے لوگوں کی بڑی تعداد نے اس فلم کو دیکھا اور اس کو سراہا اور باکس آفس پر نمبر ون فلم بن گئی، لیکن مسلم کمیونٹی کے ایک بڑے حصے نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ زیاد کے مطابق اس فلم کا بعض عرب ملکوں نے بھی بائیکاٹ کیا، جس میں اردن اور فلسطینی علاقے بھی شامل تھے۔
It's very unfortunate that the Palestinian Authority, the PA in Ramallah, banned the movie.
زیاد کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے فلسطینی حکام نے رام اللہ میں اس فلم پر پابندی عائد کر دی، گرچہ فلم میں فلسطینی کا اہم کردار ادا کرنے والے اداکار کو فلم فیسٹیول میں بہترین کارکردگی کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فلم دی انسلٹ کی کہانی میں دراصل لبنان اور اس کے لوگوں کی نفسیاتی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس فلم سے متعلق تنازع کے باوجود لبنانی حکومت نے اسے آسکر میں ملک کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ گلروخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے آج ایک دلچسپ رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے لیے، میرے لیے اور سب کے لیے۔ ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے کی بات ہے، کم از کم میرے جیسے ان لوگوں کی جو برس ہر برس یا پھر عشروں سے اپنے ملک سے باہر ہیں اور اپنے بچپن کی روایتی اور روزمرہ چیزوں کے بارے میں اب صرف سوچ ہی سکتے ہیں، اور انہی میں میرے بچپن کی یاد بھی شامل ہے، یعنی تانگے کی۔ گھوڑے کی ٹاپ میں کیا موسیقی اور ردم ہوتا تھا، بعض اوقات خاموش سڑکوں راستوں پر چلتے ہوئے بہت لطف آتا تھا۔ اور آج ایسے ہی راستوں کی بات ہوگی، اور وہ بھی خوبصورت راستوں کی جو سوات میں ہیں۔ تو نگت، آپ کو بھی یاد ہے ٹانگے کی سواری؟
میرا کیونکہ بچپن گلگت بلتستان میں گزرا ہے، تو وہاں پہ یہ تانگے کا رواج میں نے نہیں دیکھا، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بچپن میں شاید میں تانگے پہ بیٹھی ہوں، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں پشاور میں تھی یونیورسٹی میں تو ہم ضرور بیٹھتے تھے، تانگے کی سواری کرتے تھے۔ تو آپ بتائیے۔
جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، خاص طور پر جب آپ شام کو یا بہت صبح، کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں شہروں کے اندر جو بڑی خاموش جگہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر گھوڑوں کی ٹاپ کی اور چاپ جو ہوتی تھی وہ بڑی ردم لگتی تھی مجھے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ گھوڑوں کو سجانے کا رواج ہوتا تھا، ٹانگوں پہ گھنگرو ڈالے جاتے تھے، تو مجھے یہ سب یاد ہے۔ اور چونکہ تعلق لائل پور سے ہے، میرے ابتدائی سال لائل پور میں گزرے، اور لائل پور میں ٹانگے کی سواری بہت عام تھی اور ہم نے بہت سواری کی بھی۔ اس کے ساتھ میرے بچپن کی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ تو بہت خوبصورت جگہ پر ہمیں لے جا رہی ہیں، تو بتائیے گا کچھ تفصیل اس بارے میں۔
جی بالکل بہجت، ہم آپ کو لے کر چلیں گے سوات، کیونکہ سوات کی اگر بات کی جائے تو سوات ان شہروں میں سے شامل ہے جہاں پر اب بھی تانگے کی سواری کی جاتی ہے، اور لوگ بڑے شوق سے تانگے کے اوپر سوار ہو کر اپنے جو روزمرہ کے کام ہے ان کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے تو بہت سارے شہروں میں یہ تانگے کی سواری کی جاتی تھی، اب صرف کچھ چند شہر ہیں جہاں پر اس روایت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اور جو جدید دور ہے، جس طرح کی یہاں پہ ہم دیکھیں تو قسم قسم کی گاڑیاں، ویگن، رکشے، سب انہوں نے اس کی جگہ لے لی ہے، لیکن قدیم روایات کو پسند کرنے والے خواتین و حضرات اب بھی تانگے کی سواری کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے نمائندے ہیں سوات سے، ناصر عالم، ہمیں بھی ایک تانگے کی سواری پہ لے کر جا رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں۔
تانگے کا سفر سوات کی روایات کا حصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دوری جدید میں بھی بیشتر لوگ دیگر گاڑیوں کی بجائے تانگے میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا نے ترقی کی اور گاڑیاں آئیں، مگر اس کے باوجود بھی سوات میں تانگے کی آفادیت ختم نہ ہو سکی۔ اس وقت بھی منگورا شہر کے لوگ آس پاس کے علاقوں میں جانے کے لیے تانگے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تانگے میں سفر کرنے والوں کا کہنا ہے،
تانگے کی اپنی ہی مزہ ہے سواری کا، اور ٹانگا بہت ہمارا رواج بھی ہے، تہذیب بھی ہے۔
ہم جب منگورا کے آس پاس علاقوں کا سفر کرتے ہیں تو ہم ٹانگا کی سواری کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا روایتی سواری ہے اور اس کا مزہ بھی الگ ہے اور خرچہ بھی کم ہے۔
اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک روایت ہے، سواد کی تاریخ کا حصہ ہے یہ۔ اس کا سفر بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کرایہ بھی بہت کم ہوتا ہے، تو تاریخ کو ہم نے زندہ رکھا ہے، اس لیے ہم اس میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
تانگے کا سفر اگر ایک طرف لوگوں کے لیے تفریح کا سبب ہے تو دوسری طرف یہ سواری تانگا بانوں کے معاش کا ذریعہ بھی ہے۔ منگورا شہر میں 30 سال سے تانگا چلانے والے تانگا بان حنیفہ کہتے ہیں،
ٹانگا چلانا میرا شوق ہے کیونکہ یہ ہمارے علاقے کا پرانا رواج ہے. خواتین ہو یا مرد سب میرے ٹانگے میں خوشی سے سفر کرتے ہیں.
ایک اندازے کے مطابق اس وقت سوات میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ٹانگے میں سفر کرتے ہیں. دور جدید میں سوات کے مرکزی شہر منگورا جیسے گنجان آباد علاقے میں ٹانگے کا شاہی سفر شہریوں کو پرانے وقتوں کی یاد دلاتا ہے. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے آپ کو زبردست یہ ٹانگے کی سواری کروائی. تو اسی کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں کا بھی وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماحول کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
وائس آف امریکا واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت کو اور میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر آڈیو سٹریگرز کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر اسی پروگرام میں آئندہ ہفتے. تو اب اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-89 0800-777-89.